الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وقال الله تبارك وتعالى ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم. صدق الله مولا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی اہم مقصد نہ ہو تو ایسے ضمنی کاموں کو وہ اپنا مقصد قرار دیتا ہے جن ضمنی کاموں کا فائدہ اس کو کسی طرح سے ہونے والا نہیں ہوتا، لیکن ان ضمنی اور غیر ضروری بے فائدہ کاموں میں اس کو لطف آنے لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. جب کوئی اہم اور بنیادی مقصد سامنے نہ ہو تو غیر ضروری بے فائدہ کاموں میں اس کو لطف آنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، حقیقت میں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پر غور کرتے ہیں. آج کا زمانہ کہتے ہیں ماڈرن زمانہ ہے. اس ماڈرن زمانے کی دوسری بے شمار مصیبتوں میں سے، خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ یورپین قوموں نے کتوں کو پالنا تہذیب کے علاوہ سمجھا. اب وہ کتے کو پالنے کے لیے وہ سارے کام کرنے لگتا ہے جو شاید اپنے لیے نہ کرتا. مثلا ماڈرن واک کے لیے بھی نکلے گا، آرام کے خود اپنے گھر میں نکلتا تھا. وہ اس کتے کے لیے بہتر سے بہتر شادی بنائے گا. شاید کسی یتیم بچے یا انسان کے لیے اس کو اتنا مزہ نہیں آئے گا وہ کام کرتے ہوئے جتنا اس کام اس میں آتا ہے. اس کو اگر کوئی بتانے والا کہے گا کہ سب یہ تو بے فائدہ کام ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے، ہم فارورڈ ہیں. لیکن اگر خالص عقل کی بنیاد پر غور کریں گے تو سب کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن وہ سمجھتا رہے گا کہ میں ماڈرن ہوں، ترقی یافتہ ہوں اور یہ سب لوگ میری سوچ پر نہیں پہنچ سکے، میں جس لیول پر ہوں اس لیول پر یہ نہیں ہے، یہ مجھ سے بہت نچلے درجے کے ہیں، اس لیے ان کی سوچ یہ ہے. تب اس کو ایک ایسا کام مزیدار لگ رہا ہے جس کام اس کو کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. ایک شخص ضرورت کا مقام اس کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈبل ٹربل سٹوری بنانے کی فکر میں ہے اور اس مقام کے اندر نئی سے نئی انوکھی سے انوکھی چیزیں جمع کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس مقام کی ضرورت کتنی ہے جس میں وہ اپنا سر چھپا سکے، جس میں وہ رات گزار سکے، جس میں وہ نیند کر سکے. وہ ایک سیدھا سادہ کمرے میں بھی وہی ہوگا اور بہت ہی قیمتی فرنیچر والا سجا ہوا کمرہ اگر اس میں بھی یہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بہت قیمتی فرش والا، بہت قیمتی فرنیچر والا، بہت عجیب عجیب چیزوں والا کمرہ ہو تو اس میں وہ ساری چیزیں زیادہ ہوں گی، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ لگا ہے اسی کے پیچھے، وہ ایک ایک چیز دیکھتا ہے کہ یہ چیز معیاری، بلکہ جتنی اس کی مالی وسعت ہوگی اس میں معیاری سے معیاری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر چاہے گا کہ میرے گھر میں یہ چیز آ جائے. وہ لگا ہوا ہے ایک ایسی چیز کے پیچھے جس کا نفع اسے حقیقت میں ہونے والا کچھ نہیں. قرآن کریم نے کہا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جب تمہارا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا, اس کے نتیجے میں زینا لهم اعمالهم, وہ کام جن کا فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہے وہ تمہارے لیے مزین کر دیے جائیں گے, اس میں تمہارے لیے لطف محسوس کیا پیدا کر دیا جائے گا, تم سمجھنے لگو کہ اس میں بڑا مزیدار کام ہے, حالانکہ اس میں کوئی مزہ اس کو نہیں ملتا ہوگا, فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب انسان اپنی زندگی کو جانوروں کی سطح پر لے آئے اور اسی ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ کس کام کے لیے ہو, کہ صاحب میرے لیے اچھے سے اچھا کپڑا ہو, اچھے سے اچھا کھانا ہو, اچھے سے اچھا مکان ہو, اچھے سے اچھا اچھے سے اچھی شہرت ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ ساری دوڑ دھوپ اس کی صرف مادی زندگی, انسان کی جسم کی زندگی کے لیے ہے. آج کا دور وہی ہے کہ جس میں ساری دنیا کے انسانوں کا رخ صرف فضولیات کی طرف ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کمپٹیشن, یہ کمپٹیشن ضروریات میں نہیں ہے, کمپٹیشن ضروریات میں, مقابلہ جو ہے وہ تمام کا تمام تر غیر ضروری چیزوں میں ہے, چاہے وہ کپڑے میں, تو ضرورت کے کپڑوں میں مقابلہ نہیں ہوتا, مقابلہ جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں ہے, چاہے وہ مکان ہو, چاہے وہ کپڑا ہو, چاہے وہ شہرت ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, مقابلہ جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں میں, ضرورت کی چیزوں میں کبھی مقابلہ, کیونکہ ضرورت کی چیز تو آدمی کسی طرح سے محنت کر کے بھی ضرورت کی چیز مہیا کر لیتا ہے, دوائی میں مقابلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ضرورت کی چیز ہے, دوائی کھانے میں کوئی کسی سے مقابلہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ تو ضرورت کی چیز ہے, وہ کمروں میں مقابلہ کریں گے, مکانوں میں مقابلہ کریں گے, تعلیم میں مقابلہ کریں گے, تعلیم میں مقابلہ اس لیے نہیں کہ ہم آگے نکل جائیں, تعلیم میں مقابلہ اتنا ہی ہے کیا کہ صاحب انوکھے سے انوکھے سکول میں ہمارا بچہ پہنچے چاہے بعد میں وہ کچھ بھی نہ بنے, لیکن مقابلہ اتنا ہے بس انوکھے سے انوکھے سکول میں ہمارا بچہ ہو, ہم کہہ سکیں ہمارا بچہ پڑا سکول میں ہے, چاہے بعد میں وہ کیا بنے, یہ بات کی چیز ہے, تو مقابلہ اتنی حد تک ہے. یہ جو کہتے ہیں آج کا زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, تو کمپٹیشن تمام کے تمام ضروریات میں ہے, ضروریات میں نہیں. جس آدمی کو ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں وہ کہاں مقابلہ کرے گا دوسروں کے ساتھ, جس آدمی کی ضروریات ساری کی ساری پوری ہوں اب وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے فضولیات میں, تو کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو جب انسان کے سامنے کوئی صحیح اور درست مقصد نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ایسے غیر ضروری کام مزیدار لگنے لگتے ہیں جن غیر ضروری کاموں کا اس کو کوئی نفع ملنے والا نہیں ہوتا. ایک شخص کو فرض کیجئے ایئرپورٹ پہنچنا ہے تو جہاز پکڑنا ہے, تو اس کے سامنے ایک اہم مقصد ہے جس مقصد کو کسی طرح سے فوت ہونے نہیں دینا چاہتا. ایئرپورٹ جاتے ہوئے اگر راستے میں اس کو طرح طرح کے کھیل تماشے کی چیزیں ملے گی وہ متوجہ نہیں ہوگا, اگر کوئی حادثہ اس کو راستے میں نظر آئے گا اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا, اس کے کپڑوں میں اگر کوئی گندگی لگ جائے اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے سامنے بہت دوسرا مقصد ہے. اس بڑے مقصد کے نتیجے میں یہ چھوٹی چیزیں ساری ساری غیر اہم بن گئی ہیں اور لازمن غیر اہم بنیں گی, لیکن جب اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ مشغول رہے گا اور انہیں کی ساری سرگرمی انہیں پر کھڑی رہے گی. انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے, ایک جسم اور ایک جسم کے علاوہ ایک اور چیز ہے, اس اور چیز کو ہم عام طور پر روح کہتے ہیں. جس طرح سے انسان اپنی جسم کی ایک ایک چیز کی فکر کرتا ہے, بدن پر میل نہیں جمنا چاہیے تو فکر کرے گا, بدن میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر ہوئی تو اس کی فکر کرے گا, اگر بدن کو تکلیف لائق ہو گئی تو وہ کوشش کرے گا اچھے سے اچھا ڈاکٹر, اچھے سے اچھا علاج, بہتر سے بہتر پرہیز, جو چیزیں بھی اس کو اس سلسلے میں درکار ہوں گی ان تمام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اہم ہے میرے لیے. جس طرح سے جسم کے معاملات اہم ہیں اور اس کے لیے انسان فکر کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور اس کے بغیر رہتا نہیں ہے, اس میں جہاں جہاں تک اس کو محنت کرنی پڑے وہاں تک وہ کرتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے اس جسم سے ہر طرح ایک اور چیز ہے, اس اور چیز کو ہم کہیں گے انسانی شخصیت. یہ شخصیت صحیح ہے یا بگڑی ہوئی ہے اس کی فکر نہیں کرتا. اگر یہ بگڑی ہوئی شخصیت ہے, مثلا فرض کیجئے ایک لڑکا ہے بالکل تندرست خوبصورت جسمانی اعضا صحیح سالم, لیکن اس کی زبان بھی گندی, اس کا دل بھی خراب, اس کا ہارٹ بھی خراب, اس کی آنکھیں بھی خراب, وہ اپنے لیے بھی مصیبت کی سائے باعث ہے, دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہے. تو کیا کہیں گے ہم؟ شخصیت انتہائی خراب, جسم انتہائی عمدہ, آج کا رواج وہی ہے کہ صاحب ساری محنت جو ہے وہ جسم صحیح ہو جانا چاہیے, جسمانیت صحیح ہو جانی چاہیے, روح اور شخصیت یہ تباہ ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں. یورپین قوموں کا یہی معاملہ ہے, وہ جسمانی اور ظاہری اعتبار سے صحیح لیکن انسانیت ختم, روحانیت کا تو تصور ہی نہیں ہے. اسلام جب آیا تھا تو اس نے دونوں چیزوں کو ٹھیک کر دیا تھا. اس لیے اسلام صرف جسم کا مذہب نہیں ہے, اسلام روح کا بھی مذہب ہے. تو روح کو بھی صحیح ڈھنگ پر رکھے گا اور جسم کو بھی صحیح ڈھنگ پر رکھے گا. دنیا کی کچھ قومیں ہیں ان کے ہاں جسم کی کوئی حیثیت نہیں, اس کو ہم کہیں گے روحانیت, سنیاسیزم. اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا لا روحانیت ہے اسلام, اسلام میں روحانیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی قومیں صفائی کا تصور بھی نہیں کرتے تھے, اس وقت نبی علیہ السلام نے صفائی کے اصول بیان فرمایا اور چھوٹے چھوٹے اصول کو بھی بیان کیا. دنیا کی قومیں جسم کی پرواہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اس وقت کیا کیا کرنی چاہیے. اس وقت نبی علیہ السلام نے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا, یہاں تک فرمایا لنفس کا لے کا حق, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کو بھی ذرا کرو. اگر کوئی آدمی مسلسل عبادت میں لگا رہے یہاں تک اس کا جسم کمزور ہو جائے تو اسلام اس کے مطابق صحیح نہیں ہوگا. اسلام نے آ کر کے جسم کے تقاضوں کو بھی صحیح طور پر سمجھا اور ان کو پورا کرنے کی ترغیب دی, اور روح کے تقاضوں کو بھی صحیح طور پر متعین کیا اور ان کو پورا کرنے کے راستے مقرر کیے. باقی مذاہب میں یہ معاملہ نہیں تھا. آج کا دور کیونکہ صرف مادی دور ہے, اس مادی دور میں اخلاقیات, اقدار, اصول وہ سب ختم ہو گیا. اب اس وقت رخ جو انسانوں کا ہے وہ کس طرف ہے؟ بس مادی زندگی بہتر سے بہتر ہو جانی چاہیے, چاہے بعد میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ رہے. نفسانی تقاضے پورے ہو جانے چاہیں, چاہے ہم میں اور جانوروں میں کوئی انتظار باقی نہ رہے. بس یہی ساری غیر دو بھائی, اس وقت تعلیم بھی ہے تو اسی کے لیے, کھیل رہے ہیں تو اسی کے لیے, سیاسیات ہیں تو اسی کے لیے, قانون بن رہے ہیں تو اسی کے لیے بن رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے انسانوں کی جسمانی زندگی عجیب سے عجیب تر, چاہے وہ حیوانیت کیوں نہ بن جائے پوری. یورپین تہذیب کیا چیز ہے؟ یورپین کیا چیز؟ مکمل جانور بننا, بلکہ جانوروں کو بھی جوڑ دینا. لیکن چونکہ اس کے پیچھے پروپیگنڈے کی طاقت ہے اور اس کو حسین سے حسین طرف پیش کر کے لانا ہے, اس لیے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں انسان محسوس بھی نہیں کرتا, حتیٰ کہ جو اچھائیاں تو ان اچھائیوں پر وہ حملہ آور ہے. اور اچھائیوں کو کبھی کہیں گے صاحب یہ پرانی چیزیں ہیں, ابھی آج کے دور کا ساتھ نہیں دے سکتی ہیں, یہاں تک کہ مسلمان بھی کہنے لگتا ہے کہ صاحب اسلام آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکے گا. کیا ہے زمانے کا مسالبہ؟ کیا چیز ہے وہ جس کو اسلام پورا نہیں کر سکے گا؟ پرانے زمانے میں چھپر کے نیچے عدالت ہو سکتی تھی یا کسی درخت کے نیچے, اس وقت بھی ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے ایک جج ہے. وہ کیس آج بھی ہے, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے ایک جج ہے, چاہے وہ 30 منزلہ بلڈنگ کے اوپر کیوں نہ ادارہ چلا رہا ہو, کیس اب بھی وہی ہے. پرانے زمانے میں بھی انسان کے اندر خرابیاں ہوتی تھی, ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک مسئلہ اٹھتا تھا, آج بھی اسی طرح سے خرابیاں. تو کیا چیز ہے آج کے زمانے میں جس کو کہتا صاحب اسلام ماڈرن دور کا ساتھ نہیں دے سکتا؟ یعنی ماڈرن دور کا مطلب کیا ہے؟ انسان عورتیں یہ چاہتی ہیں خوب بے پردہ ہوں, اسلام رکاوٹ ہے. مرد یہ چاہیں کہ خوب آوارہ گردی ہو, اسلام اس میں رکاوٹ بنتا. انسان یہ چاہتے ہیں کمانے کے لیے ہمارے سامنے کوئی بین نہیں ہونا چاہیے, اسلام اس میں رکاوٹ بنتا. تو یوں مت کہیے کہ اسلام آج کے زمانے کے ساتھ نہیں دیتا, بلکہ یوں کہیے کہ اسلام ہماری مرضی کے مطابق ساتھ نہیں دیتا. ہم جو چاہتے ہیں وہ اگر اسلام ہے تو ٹھیک, اور اگر ہم جو چاہتے ہیں وہ اسلام چونکہ نہیں ہے اس لیے اسلام آج کے زمانے کے ساتھ نہیں. اور یہ بات غیر مسلم تو کم کہیں گے, مسلمان زیادہ کہیں گے. کیوں؟ جن مسلمانوں کے ذہنوں کو انفیکشن ہو گیا ہے آج کی اس بگڑی ہوئی تہذیب کا, وہی یہاں تک کہنے لگتے ہیں تمہارا اسلام آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دیتا. اور وہ کبھی رامیشور کے عنوان پر کھڑا ہوگا, کبھی رائٹر بن کر جائے گا, کبھی صحابی بن کر جائے گا, اور وہ یہ کہتا رہا اسلام آج کے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ اسلام کو صحیح طور پر سمجھا نہیں پا رہے ہیں, اسلام کو صحیح طور پر سمجھا نہیں پا رہے ہیں. کیا چیز ہم کو اسلام کی سمجھانی ہے؟ یا تو یوں کہیے کہ اسلام کے احکام کو بدل دینا ہے تو ہم کہیں گے ہاں صاحب آپ نے اسلام کے احکام کو صحیح طور پر سمجھایا, وہ تو نہیں ہو سکتا. دوسرے تمام مذاہب کے ساتھ جو المیہ ہوا جس کے نتیجے میں کوئی مذہب اپنی اصل حالت پر نہیں ہے, وہ المیہ اس لیے ہوا تھا. کیا؟ کہ مذہب والوں نے مذہب کو لوگوں کی چاہتوں کے مطابق موڑا. اب آج لوگوں کی چاہت یوں ہے تو اس طرح مذہب کو موڑ دینا, اور پھر مذہب لوگوں نے ایک نئی چیز شروع کر دی, مذہب والوں نے مذہب کی طرف سے اس کو جواز دے دیا ہاں سب صحیح ہے ہمارے مذہب اس کو رکاوٹ نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب اپنی اصل شکل پر واقعی نہیں رہا. ٹھیک آج کے دور میں نئی تعلیم میں مبتلا لوگ
اسی قسم کی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی ایسی تشریحات ہونی چاہیے کہ جو زمانے کا ساتھ دے سکیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں کی جانی چاہیے کہ وہ زمان کا ساتھ دے سکیں. آج کے زمانے کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آج کے لوگ نیا سسٹم شروع کریں گے, چاہے وہ فیشنوں میں کریں, چاہے وہ معاشیات میں کریں, چاہے وہ سیاسیات میں کریں, اور آپ مذہب کی طرف سے ہاں کرتے رہیے. بھائی جو نئی نئی چیز شروع کرتے رہیں گے مذہب والے کو ہاں ہاں کرتے رہیں اور کہیں گے صاحب ہاں مذہب جو ہے وہ زمانے کا ساتھ دے رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور پھر وہ کو ایسے اصول نہیں بتائے گئے ہوں گے جو ہر زمانے کے ساتھ دن, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پروپیگنڈے کی طاقت اور اس کے اثرات اتنے زیادہ پھیل گئے تو جس کے نتیجے میں مسلمان اپنے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات کا مبتلا شکار ہو گیا. اب عورتوں کے ساتھ ہم کو بتائیے اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ یہ سوال کہاں سے ابھر رہا ہے کہ صاحب دراصل آج کا زمانہ جو ہے وہ عورتوں کو دھوکہ دے کر کے سڑک پر کھینچ لایا گیا, فریب دے کر کے سڑک پر لایا گیا, اور سڑک پر لانے کا مطلب رکھا گیا اس کا نام ہے ترقی. جتنا زیادہ بے پردگی کرو اس کا نام رکھا ترقی, جتنا زیادہ وہ آزاد ہو جائے اتنا زیادہ اس کا نام رکھا گیا ترقی, جتنا زیادہ وہ آزاد ہو جائے اس کا نام رکھا گیا ترقی. اب اس صورت حال کے بعد آپ پوچھتے ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ اس پر چھوڑا دو سال سے مسلمان فیصلہ نہیں کر سکے اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے. آج سوال ابھر رہا ہے, آج کے انسانوں نے آپ سوچنا شروع کیا کہ اسلام میں ہے اس بارے میں کچھ یا نہیں, تو اب تک امت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ ایسا نہیں ہے. دراصل یہ کہ اس وقت کے پروپیگنڈوں کے نتیجے میں جو زندگی کا رخ بنا ہے وہ رخ سراسر حیوانی رخ بن رہا ہے, وہ سراسر مادی رخ بن رہا ہے. اس میں اقدار ختم ہو گئی, اس میں اصول مٹ گئے, اس میں پرانی چیزیں جن پر انسان فخر کرتے تھے وہ سارے ختم ہوتے گئے. تو اب سوال آپ رہے ہیں کہ صاحب یہ چیز اسلام کے مطابق ہے یا نہیں, فلاں چیز میں تبدیلی کی جانی چاہیے یا نہیں, فلاں چیز بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کا تعارف ماڈرن انداز میں کرائیے. کیا ہے وہ اسلام کا انداز تعارف ماڈرن انداز میں؟ خدا خدا ہے, آپ اس کو عربی میں بولیں, اردو میں بولیں, کشمیری زبان میں بولیں, کسی بہت ہی عمدہ قسم کی تھیوری کے ساتھ بولیں اور بہت کمزور دلائل کے ساتھ بولیں, بہرحال خدا خدا ہے. اسی طرح سے نبی نبی ہے, اس نبی کی کچھ شخصیت ہے وہ بنی ہوئی ہے, اس میں آپ تعارف کرا پاتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تعارف کرا پاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہماری کمی ہے نہ کہ اسلام کی. لیکن ایک شخص فرض کیجئے ماڈرن انداز میں تعارف نہیں کرا پا رہا ہے, اس کے معنی یہ نہیں کہ مذہب کمزور ہے, اس کے معنی یہ کہ آپ کا ذہن اس سطح کا نہیں ہے جس سطح پر آپ کو اس انداز کا نہیں ہے جس انداز سے آپ کو سمجھایا جانا چاہیے, یا سمجھانے والا اتنا علم نہیں رہتا جو سمجھا نہیں پا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب جو ہے وہ غلط ہے. دراصل انسانوں کی اس میں رخ بدل گیا ہے. رخ کیا بدل گیا ہے؟ سارا رخ جو ہے وہ مادیات کی طرف ہے. ایک زمانے میں لوگ تعلیم پڑھتے تھے اپنے اندر تعلیمی اوسار پیدا کرنے کے لیے, آج کے زمانے میں تعلیم پڑھی جاتی ہے تاکہ اچھی سے اچھی ملازمت مل جائے. جیسے تعلیم کو رخ بدل گیا, اس وقت تعلیم برائے ملازمت, تعلیم برائے تعلیم نہیں. اسلام نے جو کہا تھا تعلیم برائے مذہب, یعنی علم پڑھو تاکہ تمہارا مذہب پختہ ہو جائے, علم پڑھو تاکہ تم کو خدا کا تعارف ہو جائے, اس علم پڑھو تاکہ تم اسلام کے نمائندہ بن سکو. یہ تھا علم پڑھنے کا مقصد. کہتے بھی تو کہ جو علم انسان کو خدا تک نہ پہنچا وہ علم ہے, وہ جہالت ہے. ہاں وہ علم جو ہے جہالت ہے. وہ انسان کی جو کتاب لکھتا ہے خدا کچھ نہیں, یہ در حقیقت ہم کو جہالت کی طرف کھینچ رہا ہے علم کے ذریعے سے. تو جس علم نے انسانوں کو جہالت کی طرف کھینچا وہ علم خود ہی جہالت ہے, اگر جب وہ علم کے رنگ میں ہے. علم کے رنگ میں جہالت, یہ تو سب سے پہلے شیطان کا کام تھا, اسے تو اصول پیش کیا تھا کہ صاحب آگ کے اندر یہ خوبی ہے اور مٹی کے اندر یہ خامی ہے, مٹی والا جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا, آگ والا زیادہ اچھا ہو سکتا, یہ لوگوں نے فساد بتایا تھا. تو گویا اس نے گمراہی کا آغاز علم کی بنیاد پر کیا. ایک وہ گمراہی ہوتی ہے جو لا علمی کی بنیاد پر ہو, وہ گمراہی خطرناک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں, اس مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے غلطیاں کی, اس کو جب بھی مسئلہ معلوم ہو جائے گا وہ ٹھیک کرے گا. لیکن وہ گمراہی کے جو علم کی بنیاد پر ہو وہ گمراہی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی. یعنی جو کہتا ہے کہ صاحب میں تب خدا کو مانوں گا کہ جب خدا مجھے نظر آئے گا, اس کے بغیر میں نہیں مانوں گا, تو تب تک یہ ہے کہ پہلے اس کی یہ جو اس نے فلسفہ ذہن میں رکھا ہے کہ میں تب مانوں گا جب خدا مجھے نظر آئے گا, اس فلسفے کو میرے ٹھیک کرنا ہے. یہ تو فلسفہ بنیادی طور پر غلط ہے کہ ہم کسی چیز کو تب مانیں گے جب وہ نظر آئے اور نہیں مانیں گے جب وہ نظر نہ آئے. یہیں سے خرابی شروع ہو گئی, پہلے اسی کو ٹھیک کرنا ہے کہ جو
دنیا میں حقانیت پہچاننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. ہم بے شمار چیزوں کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, وہ حقیقت ہیں اگرچہ وہ بالکل نظر نہیں آتی ہیں, بلکہ زیادہ تر چیزیں وہی ہیں. کم چیزیں وہ ہیں جو نظر آتی ہیں اور پھر وہ مانی جاتی ہیں, زیادہ چیزیں وہ جو نظر نہیں آتی وہ پھر بھی مانی جاتی ہیں. زیادہ تر چیزیں وہی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں, جن کو ہم نے دیکھا نہیں اس کی باتوں ہم مانتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہمارے دماغ ہمارے سر کے اندر عقل ہے, وہ کم درجے کی ہے بڑے درجے کی ہے, دیکھ کر ہم نے نہیں مانا, کچھ علامتوں سے ہم مانتے ہیں اسے. ہم کو یقین ہے کہ ہمارے جسم کے اندر روح ہے, حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین ہے. کیوں یقین ہے؟ کہ اس کی کچھ علامتیں ہمارے پاس ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے, سمریہم آیاتنا بلاپا کبھی انفسہم, ہم اپنی علامتیں تمہارے اندر دکھائیں گے اور آفاق میں بھی دکھائیں گے. ایک آگے میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ دیکھیے صاحب, انسان کے اندر خدا کی علامتیں کہاں ہیں؟ وہ علامتیں غور کریں. انسان کے پاس جسم ہے, لیکن یہ جسم تبھی کام کر سکے گا جب اس کے اندر روح ہو. اگر روح نہیں ہے تو انسان کا جسم کام نہیں کر سکتا ہے. آنکھیں موجود ہیں, ٹانگیں بھی موجود ہیں, جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لاش کا بھی انسان نہیں, یہ میت ہے, یہ مردہ ہے. سارے اعضاء ہیں لیکن یہ کام نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے اندر کا جوہر جو ہے وہ نکل چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ساری سرگرمیاں, جسم کی ساری سرگرمیاں موقوف ہیں اس کے روح ہونے پر. اسی بنا پر تب تک جب تک ہمیں علامتیں محسوس ہوتی ہیں تو روح ابھی ہے, کہتے ہیں ابھی زندہ ہے, اور جو ہی روح نکل گئی تو اس کے بعد ہم اس کو انسان نہیں مانتے ہیں, لاش مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روح کے بغیر انسان کا جسم لاش ہے, اور روح آنے کے رہتے ہوئے انسان کا جسم انسان ہے. روح کے بغیر تمہارا جسم صحیح سالم برقرار نہیں رہ سکے گا. جب تمہارا جسم روح کے بغیر نہیں رہ سکے گا تو کائنات کے بغیر روح کے کیسے رہے گی؟ ہم اپنے جسم کی روح پر غور کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں کائنات کے اندر بھی کوئی روح ہوگی. کائنات میں ساری چیزیں ہوں, روح نہ ہو تو کائنات وجود برقرار نہیں رہ سکے گی. ایسے ہی جیسے انسان کے جسم میں سارے اعضاء مگر روح نہ ہو تو انسان کا جسم برقرار نہیں رہ سکے گا. ٹھیک ہے صاحب, انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں اور ہر ہر عضو کی ایک شکل ہے, ایک اس کا رنگ ہے, تو اس کا سائز ہے. گردے کا بھی سائز ہوگا, جگر کا بھی کوئی سائز ہوگا, پھیپھڑوں کا بھی کوئی سائز ہوگا, دماغ کے رگوں کا بھی سائز ہوگا, آنکھ کے اندر کی جو رگیں ہیں نسیں ان کا بھی کوئی سائز ہے, پھر آنکھ کا ایک سائز ہے. ہر چیز کا سائز بھی ہے, رنگ بھی ہے, حیات بھی ہے, لمبائی چوڑائی بھی ہے, گولائی بھی ہے, تمام چیزیں. لیکن روح کی اگر کوئی شکل ہم ڈھونڈنا چاہیں تو روح شکل اس کی کوئی نہیں. چاہے انسان کو پھاڑ کر کے اگر دیتا جائے اور یہ معلوم کریں روح کی شکل کون سی ہے, جواب آئے گا کوئی شکل نہیں. انسانی جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کی جگہیں متعین ہیں. رگیں فلاں جگہ ہیں, فلاں رگ فلاں جگہ سے گزرتی ہے, جگر فلاں جگہ ہوتا ہے, میدا فلاں جگہ ہوتا ہے, آنکھیں فلاں طرح کی ہوتی ہیں. ہر ہر عضو کی کوئی جگہ ہے, لیکن روح کی جگہ اور روح کی جگہ جسم میں کوئی نہیں. روح کی جگہ جسم میں کوئی نہیں, لیکن ساتھ میں روح ہر جگہ موجود ہے. اسی بنا پر پاؤں پہ کانٹا چٹ جائے تو سارے جسم کو معلوم ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہو جائے تو سارے جسم کو معلوم ہوتا ہے, سر میں درد ہو جائے پورے جسم کو معلوم ہوتا ہے, چھوٹے سے کیڑے نے کاٹا سارے جسم کو پتا چل جاتا ہے. گویا جہاں جہاں بھی روح ہے اس کے ساتھ پورے جسم کا کنیکشن لگا ہوا. ایک ایسا مواصلاتی نظام ہے جسم کے اندر کہ کہیں کچھ بھی ہو جائے سارے جسم کو خبر رہتی ہے کہاں کیا ہو رہا ہے, اور اس خبر رہنے کے نتیجے میں انسان جسم ویسی حرکت کرتا ہے, ویسے ایکشن کرتا ہے. سب خوشی اگر آئے تو ہاتھ پر وہیں پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں اتنا لمبا چوڑا مواصلاتی نظام ہے کہ کہیں کسی کیڑے نے کاٹا اس نے فوراً دماغ کو اطلاع بھیجی, دماغ نے فوراً آرڈر کیا ہاتھ کو, ہاتھ نے فوراً ترکیب سوچی وہاں تک میں کیسے پہنچوں گا جہاں یہ حادثہ ہو رہا ہے. تو مواصلاتی نظام ہے. گویا جسم کے تمام اعضاء ہیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن روح کہیں متعین نہیں ہے. ہر جگہ ہر عضو کی جگہ متعین ہے, روح کی جگہ متعین نہیں, وہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے انسان کا جسم بغیر روح کے نہیں, ٹھیک اسی طرح سے کائنات بغیر روح کے نہیں. جیسے انسان کے جسم میں روح ہے مگر نظر نہیں آتی, ٹھیک اسی طرح سے کائنات میں روح ہے مگر وہ نظر نہیں آتی. جیسے انسان کے جسم میں ہر عضو کسی متعین جگہ ہے لیکن روح کی جگہ کوئی متعین نہیں, وہ سارے جسم میں ہے, ٹھیک اسی طرح سے کائنات میں جو روح ہے وہ ہر جگہ ہے لیکن نظر کہیں نہیں آئے گی, ہے ہر جگہ. اسی کو ہم کہتے ہیں نظر ہر جگہ موجود ہے. کیسے نظر موجود ہر جگہ ہے؟ کہ جیسے انسان کے جسم میں روح ہر جگہ موجود ہے, اور جس حصے میں روح نہیں ہے اس حصے کو کاٹیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جسے بال جیسے ناخن کی ایک حد تک روح کا اثر ہے اور اس کے بعد آگے روح کا اثر نہیں ہے، وہاں آگے اتار دیتے ہیں، احساس تو ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں کاٹا جا رہا ہے، لیکن خبیر درجے کا احساس ہوتا ہے، ویسا احساس نہیں ہوتا جیسے جسم کے اصل اعضاء کو کاٹنے سے ہوتا ہے. اس کے مطلب روح کے کچھ نہ کچھ اثرات وہاں تک ہیں، لیکن بہت کم اثرات ہیں، اتنے اثرات ہیں کہ اس کو کاٹنے سے احساس تو ہو جائے، تکلیف کچھ نہ ہو. احساس اور چیز ہے، تکلیف اور چیز ہے. ہم نے اپنے بدن پر غور کیا، قرآن نے بھی کہا تم اپنے بدن پر غور کرو، غور کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارا جسم بغیر روح کے نہیں تو کائنات بھی بغیر روح کے نہیں، تمہارے روح کی کوئی شکل نہیں تو کائنات کی روح کی کوئی شکل نہیں، تمہاری روح غیر مادی ہے، وہ مادی وجود نہیں ہے، اسی طرح سے کائنات کی روح بغیر مادے کے ہے، وہ مادی وجود نہیں ہے. تمہارے جسم کی روح جسم میں ہر جگہ ہے، نظر کہیں پر بھی نہیں آئے گی، اس طرح سے کائنات کی روح کائنات میں ہر جگہ ہے، نظر کہیں بھی نہیں آئے گی. تمہارے جسم کی روح جیسی ہوگی ویسے ہی تمہارے جسم کو کیا اثرات پڑیں گے، اس کے اثرات پڑیں گے. اگر روح گندی ہے تو گندے اثرات پڑیں گے، تو روح اگر گندی ہے تو اس کی گندگی کے اثرات قلب پر، دل پر، اور دل میں جو خیالات ابھریں گے وہ گندے ہوں گے. اور اگر روح صحیح ہے اور وہی روح صحیح ہونے کے نتیجے کے ساتھ اس کے اثرات دل پر جو پڑیں گے وہ صحیح پڑیں گے، تو انسان کی آزادی صحیح کام کرنے لگیں گے. انسان کی روح گندی، اس کے نتیجے میں دل کے اندر برے خیالات ابھرے، اس برے خیالات ابھرنے کے بعد اب اس کا دماغ سوچنے لگے گا تو انہیں برے خیالات کو سوچے گا، اس کی آنکھ دیکھے گی تو اسی طرح سے، اس کا ہاتھ کام کرنے لگے گا اسی طرح سے، کیونکہ جڑ جو ہے وہ خراب ہے، وہ ہے دل. یہ جو ہمارے کہتا ہے نا روحانیت، یہ روحانیت دراصل یہی تھی کہ جب انسان کی روح صحیح ہو جائے اور تمام برائیوں سے وہ بچنے والی ہو تو اس کے نتیجے میں انسان کے جسم بھی برائیوں سے بچنے لگتا ہے. روح جتنی صاف شفاف ہوگی کہیں گے اس کی روحانیت بہت عمدہ. لوگوں نے سمجھا روحانیت نام ہے کس چیز کا، روحانیت نام ہے چرس پیو، نماز مت پڑھو اور گانے سنو، اس کا نام روحانیت، اور عجیب عجیب چیزیں دکھاؤ، تو عجیب عجیب چیزیں دکھاؤ اس کا نام روحانیت، حالانکہ روحانیت نہیں. جیسے جسمانیت نام ہے جسم مضبوط طاقتور، کوئی بیماری نہیں، کہتا جسم مضبوط ہے کہیں گے جسمانیت صحیح ہے، اور اگر جسم کو کوئی خرابی ہو گئی، کمزور ہو گیا، کسی بیماری کا شکار ہو گیا، کہیں گے سب جسمانیت کمزور ہو رہی ہے. ٹھیک اسی طرح کی روح اور روحانیت، روحانیت نام تھا روح پاکیزہ ہو، اس کے اندر گندگی کے اثرات نہ ہوں، برے خیالات نہ ابھریں، اور برے خیالات نہ ابھرنے کے نتیجے اس کے جسم سے بھی برے کام نہیں ہوں گے، تو کہیں گے اس کی روحانیت صحیح سالم پاکیزہ. اس لیے صحابہ کے زمانے میں کبھی نہیں یہ کہتا تھا کہ صحابی کے کتنے کشف ہیں، کہ صحابی کی کتنی کرامتیں ہیں، جس صحابی کی جتنی زیادہ کرامتیں ہوں گی اتنا بڑا وہ روحانی گزارا مانا جائے، ایسا نہیں تھا، کبھی نہیں فیصلہ سوچا جاتا کہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی کرامتیں دکھائی، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کبھی اس بات پر غور نہیں کیا جائے گا کہ صاحب عمر فاروق نے کتنی کرامتیں دکھائی تمام اس کو روحانی گزارک مانے گا، نہیں، ان کے یہاں روحانیت نام تھا کہ وہ بالکل درست ہوں، ویسے درست جیسے اسلام چاہتا تھا. تو قرآن نے کہا تھا سبھی ہمایتنا خلافا، تو ہم اپنی علامتیں تمہارے جسموں کے اندر تمہیں دکھائیں گے، وہ تمہارے جسموں کے اندر علامتیں بتائیں گے تمہیں کہ تمہارا جسم برقرار نہیں رہ سکے گا ان اوصاف کے بغیر، ایسی کائنات بھی برقرار نہیں رہ سکے گی ان اوصاف کے بغیر. لیکن چونکہ دور آ گیا کون سا، ایسا بغیر دیکھے ہم نہیں مانیں گے، چاہے اس فلسفے کے نتیجے میں ہزاروں جگہ پر آدمی کو انکار کرنا پڑے. یہ شخص یہ کہتا ہے میں بغیر دیکھے تسلیم نہیں کروں گا، وہ شخص خود بے شمار چیزوں کو مانتا ہے بغیر دیکھے، اور وہاں اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، بغیر دیکھے سن سن کر کے مان لیتا ہے ہاں سب یہ حق ہے. دنیا کی کسی بہت ہی ترقی یافتہ شہر کا نام ہم نے بکثرت سنا، دیکھا ہم نے بالکل نہیں، 100% یقین نہیں وہ شہر ہے، ہر گانا دیکھا نہیں اسے، تو دیکھے بغیر اس کا یقین کیسے دل میں بیٹھ گیا. بلکہ شہر کی دیوار چھوڑ دیجئے، دو یا تین آدمی، جن دو تین آدمیوں کو قابل اعتماد ہونا بھی مشکوک ہے، وہ دو یا تین آدمی جب کوئی خبر دینے لگتے ہیں تو انسان کے دل میں خود بخود اس کو یقین آنے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. فرض کیجئے ایک شخص نے آ کر کے ہم سے یہ کہا فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا، یہ شخص اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ بھی معلوم ہے سر بولنے والا ہے جھوٹا ہے، اس کے کہنے سے ہمارے دل میں تھوڑا سا تصور آئے گا ممکن ہے حادثہ ہوا ہو، کیونکہ حادثہ بھی دور ہے. اسی طرح کی خبر تھوڑی دیر بعد ایک بچے نے دی، یہ بچہ بھی ناقابل اعتماد ہے، لیکن وہ جو پہلی خبر ہم نے سنی تھی اس کی تائید اس خبر سے ہو گئی، اس کے نتیجے میں تھوڑا سا یقین اور بڑھنے لگے گا. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد اس نے ٹھیک انہی لفظوں کے ساتھ وہی بات کہی، تو ہمارے اس یقین میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی، اس عورت کو بھی ہم جانتے نہیں ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، اس کی بات کو مانا جانا چاہیے یا نہیں مانا جانا چاہیے، ان تمام باتوں کو ایک اور رکھ کر کے اس عورت نے بھی وہی خبر دی، انہی لفظوں کے ساتھ دی. اب کہیں گے سب چار انسان ناقابل اعتماد، لیکن خبر چاروں کی ایک ہی جیسی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے. یہ تو ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوئی، اسی کو کہتے ہیں کہ یقین کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اب اگر یہ چاروں کے چاروں ہمارے جاننے والے ہوں، قابل اعتماد ہوں، تو وہ خبر اور زیادہ یقین کے ساتھ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی. وہاں نہیں کہیں گے نہیں صاحب، پہلے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد ہم مان لیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. ہمارے یہاں کسی کتاب میں بحث آتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تھے، تو مدینہ طیبہ جانے پر حکم تھا انہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے پر ان کو پیٹھ ہو جاتی تھی خانہ کعبہ کی طرف. مدینے میں یہودی آباد تھے، تو یہودی مسلمانوں سے سوال کرتے رہتے تھے تمہارا نبی سچا ہے؟ ان کا بالکل سچا ہے. کہا نہیں، سچے نبی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس نہیں. اور تمہارے اس نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اس کا تو یہ سچا نبی نہیں. تو مسلمان اگر حضور سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے، حضور فرماتے تھے خانہ کعبہ، تو ہم اگر ادھر کو نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے تھے اللہ کا حکم یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں مطمئن ہوگا. پھر یہودی اس پریشان کرتے رہتے تھے، یہ سوالات مسلسل ان کی طرف سے ہوتے رہتے تھے، اور کبھی حضور سے آگے سوال کرتے تھے، کبھی صحابہ کو پوچھتے رہتے تھے کہ صاحب آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے. کیونکہ جو نبی آنے والا ہے اس نبی کی علامت کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. ٹھیک، سترہ مہینے گزر گئے اسی حال میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے تو مجھے مل جانا چاہیے. سوال یہ نہیں تھا ملے گا یا نہیں ملے گا، سوال یہ تھا کب ملے گا، کب خدا کی طرف سے حکم آ جائے گا. یہ تو یقین تھا کہ آئے گا، لیکن کب آئے گا یہ نہیں. تو وہ انتظار کرنا پڑ رہا تھا. اس انتظار میں آپ علیہ السلام بار بار فرق کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، تب خدا کی طرف سے حکم آ جاتا. تو یہ ان بیچارے مسلمانوں کا یہ سال ختم ہو جاتا جو ان کو یہود کی طرف سے پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، تین مہینے گزر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے ایک محلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. کبھی آپ مسلمان قبیلے کے نام پر مسجد میں گئے، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، دو رکعت نماز ہو چکی تھی تو حضرت جبریل آ گئے، وحی نازل ہو گئی. اس وحی میں بتایا گیا کہ آپ کا قبلہ بدل دیا گیا. اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر دیا. اصل بات یہ ہوئی کہ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر دیا تو مقتدی آ گئے اور امام پیچھے. تو نبی علیہ السلام چل کر کے اگلی سائڈ پر پہنچے ہیں جہاں اب امام کو پہنچنا چاہیے، اور وہ صحابہ جو ہے وہ بھی اپنے اپنے جگہوں پر مڑ گئے. تو دو رکعت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور دو رکعت نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی. ظہر کی نماز ہونے کے بعد تو مدینہ مشہور مسجد کے فاتح لگا ہو گیا. عصر کی نماز مسجد نبوی میں ہوئی اور پوری نماز بیت خانہ کعبہ کی طرف ہوئی. اگلے دن قبا کے گاؤں میں اطلاع پہنچی، لوگ اپنے پرانے معمول کے مطابق ابھی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف. تو صبح کی نماز